هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 27 پارے کا مطالعہ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت بڑی رحمت فرمائی اور پھر آپ کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور وہ رحمت کیا تھی؟ قرآن کا دیا جانا. الرحمن علم القرآن، یہ رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو صحیح معنوں میں حاصل کرنے اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، اسی لیے اللہ تعالی کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر قرآن پڑھا. تو جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں تو یہ قرآن ان کی عقل کو تیز کرتا رہتا ہے، انہیں حکمت عطا کرتا ہے، انہیں بہتر طور پر سوچنا سکھاتا ہے، بہتر فیصلے کرنا سکھاتا ہے. اس لیے اللہ کی رحمت کے مستحق ہم اسی وقت ہوں گے، اس سے فائدہ اسی وقت اٹھا سکیں گے جب ہم اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم 27 پارے کا مطالعہ کریں گے. ارشاد باری تعالی ہے قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیجے جانے والوں، یعنی اے فرشتو، تمہیں کیا مہم درپیش ہے، یعنی تم کس کام کے لیے آئے ہو، یعنی کوئی لگتا ہے کہ بہت اہم معاملہ ہے. یہ اس وقت انہوں نے کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے آگے کھانا پیش کیا اور انہوں نے کھایا نہیں تو یہ فکر مند ہوئے کہ یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. پھر جب پتا چلا کہ وہ تو فرشتے ہیں تو ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، بولے کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف. ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے اور لوط علیہ السلام کی بستی صدوم تھی، تو وہ قریب کی ایک اور بستی میں تھے جس کی طرف اب فرشتوں کو یہاں سے آگے جانا تھا. کیوں جا رہے تھے وہاں؟ لنرسل علیہم حجارتا من طین، تاکہ اس بستی پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا دیں جو آپ کے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں، یعنی مخصوص علامتوں کے ساتھ ہر ایک کا نمبر، جس کو جو پتھر لگنا ہے اسی کو جا کے لگے گا. پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، اور وہاں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور وہ گھر لوط علیہ السلام ہی کا تھا. یہاں پر مومن اور مسلم دونوں کا لفظ استعمال ہوا ہے. مومن اس کو کہتے ہیں جو حدیث جبریل کے مطابق اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لائے. اور اسی طرح مسلم وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالی کے احکام اور فرائض کو بجا لائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکات. تو گویا ایمان کے بعد اسلام اس کی عملی شکل ہوتی ہے. تو یہاں پر ان دونوں کو ساتھ ساتھ استعمال کیا گیا اور فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی آپ کی آل یا آپ کے گھر والوں کے سوا کوئی مسلمان مومن نہیں تھا، اور ان میں بھی آپ کی بیوی جو تھی وہ حقیقی معنوں میں مومن نہ تھی. وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اس کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہوں. یعنی آج بھی جو لوگ اس عذاب سے ڈرتے ہوں ان کے لیے نشانی دنیا میں موجود ہے ڈیڈ سی کی شکل میں، جو اس قوم کی تباہی کے آثار آج بھی پیش کر رہا ہے. اور تمہارے لیے نشانی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب ہم نے اسے ایک کھلی دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بلبوتے پہ اکڑ گیا، بولا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایکیوز کرنے لگا. آخر کار ہم نے اسے یعنی فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سب کو سمندر میں پھینک دیا اور ملامت زدہ ہو کر رہ گیا وہ، یعنی وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا لیکن اس کا انجام بہت ذلت آمیز ہوا. اور تمہارے لیے نشانی ہے عاد میں جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا بھیج دی، ہوا تو خوشخبری لاتی ہے، بارش لاتی ہے، رزق لاتی ہے، لیکن ان کے لیے ہوا عذاب کا سبب بنی. وہ جس چیز پر بھی گزر گئی اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا، پرانا کر کے رکھ دیا. کہتے ہیں کہ بدھ کی شام کو یہ ہوا چلی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہر چیز کو اس نے پٹھا کے رکھ دیا. ان لوگوں کے قد بہت لمبے تھے لیکن ایک ایک زمین پر پٹھا پڑا تھا جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں کسی بڑی تباہی کے بعد. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کرمیم، وہ جس چیز سے گزری اسے بوسیدہ کر کے رکھ دیا. وفی ثمود اذ قیل لہم تمتعوا حتى حین، اور تمہارے لیے نشانی ہے سمود میں جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک مزے کر لو، یعنی تین دن تک اپنی بستیوں میں، اب آخری بار ہے تمہیں مہلت دی جانے کی. مگر اس تنبیہ پر بھی انہوں نے اپنے رب کی حکم کی سرتابی کی، مان کر نہ دیے. آخر کار ان کے دیکھتے دیکھتے ایک اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب نے ان کو آ گھیرا، پھر ان میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی اور نہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، نہیں اس عذاب کا مقابلہ نہ کر سکے اور نہ کسی عذاب لانے والے سے بدلہ لے سکے. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح گزری. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ سب فاسق لوگ تھے. والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں. یعنی ابتدا میں آسمان اور زمین جو تھے یہ اس کے اجزاء اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے، سکڑے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر کی طرف پھیلا دیا اور اس میں مسلسل وسعت ہو رہی ہے، جیسا کہ جدید تحقیقات سے بھی پتہ چلتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، یعنی اینڈ لیس ہے وہ، اسے کسی خاص پیمانے کے اندر ناپا تولا نہیں جا سکتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا ذکر ہے کہ کس طرح ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں اور ہم تھکے نہیں اس کو بنا کر. والارض فرشناها فنعم الماهدون، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں. اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، نر مادہ یا مقابل کی شکل میں، جیسے روشنی اور اندھیرا، میٹھا کڑوا، دن رات، نیگیٹو پازیٹو، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر جوڑے ہیں. اکیلی صرف اللہ کی ذات ہے، وہ بس ایک اکیلا ہے، باقی ہر چیز جوڑے میں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے کوئی سبق لو. ففروا الی اللہ، بس دوڑو اللہ کی طرف، لپکو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں. یعنی اتنی عظمتوں والا رب، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں اپنی طرف بلائے یا اس کی عبادت کا وقت آئے یا اس کی طرف سے کسی کام کی پکار آئے اور پھر تم سستی سے بیٹھے رہ جاؤ اور تم آگے نہ بڑھو، بلکہ اس کے برعکس. ففروا الی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا، اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون. ہر پیغمبر پر ایسے الزامات لگتے رہے، اگر آپ کو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. کیا ان سب نے آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا؟ یعنی ہزاروں سال کا فاصلہ تھا قوموں کے بیچ میں، لیکن نفسیات سب کی ایک ہی تھی، کیونکہ سب کو بہکانے والا بھی ایک ہی تھا، شیطان. نہیں بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے، آپ پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہیے۔ وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوتا ہے جب وہ قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کوئی بات سنتا ہے، آپ کی کوئی نصیحت سنتا ہے، تو اس کے دل کا عجب حال ہوتا ہے، وہ ایک دم حرکت میں آ جاتا ہے، اس کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے پہلے والے حال پہ نہیں رہتا۔ اس لیے اچھی بات سناتے رہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کو، انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی مجھے پہچانے، مجھ پر ایمان لائیں، میرے آگے جھکیں، مجھ سے اپنی حاجات مانگیں اور میرے ہی بن کر رہیں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست، اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنے میں انسان کا بھلا ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں کی طرف جانے میں اپنی ہی جان پر ظلم ہے۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جو شرک کرتے ہیں اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے یا اس حق میں کمی کرتے ہیں، ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے، اس لیے یہ لوگ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ قسم ہے تور کی، تور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جسے تور سینا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب جیسے تورات، اللہ سبحانہ وتعالی نے کوہ تور پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب عطا کی تھی لکھی ہوئی۔ فی رق منشور، اس کے علاوہ قرآن مجید بھی لکھا ہوا دیا گیا جو کہ ایک رقیق جلد میں لکھا ہوا تھا، یعنی صحابہ کرام کے پاس پراپر کاغذ نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں جھلیوں پہ لکھا جاتا تھا۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، یعنی خانہ کعبہ یا ساتویں آسمان پر خانہ کعبہ کے اوپر جو اسی طرح کا ایک گھر ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، وہ گھر ہر وقت آباد ہے۔ والسقف المرفوع، اور یہ اونچی چھت۔ والبحر المسجور، اور موجزن سمندر، سمندر کی آتی جاتی لہریں، ابھرتی لہریں، یہ سب گواہ ہیں، یہ سب پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کیا کہ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے کوہ طور پر بھی یہی بات فرمائی، تورات میں، قرآن میں، اور خانہ کعبہ یا جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں بھیجے گئے، اور پھر یہ بلند چھت آسمان کی، اور اس پر جو بادل ہم دیکھتے ہیں، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہو جائیں جا کر تو اس کے اندر سے جو کرنٹ اٹھتے دیکھتے ہیں اور جو لہریں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ان سب چیزوں سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ اے بندے، تو اپنے رب سے ڈر، اپنے رب کو پہچان اور اس کی طرف پلٹ آ، ورنہ تو اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا، وہ عذاب کب واقع ہوگا؟ اس دن جب آسمان بری طرح ڈگمگائے گا، یعنی آسمان جیسی اونچی چھت اپنی جگہ قائم نہ رہے گی۔ وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑے اڑے پھریں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو آج کھیل کے طور پر اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، حالانکہ دین کے معاملے میں بحث مباحثے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، کوئی شخص ایک آیت نکال کر تنازع کرتا تھا تو کوئی دوسرا شخص دوسری آیت نکال کر، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تشریف لائے گویا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہو، آپ نے فرمایا اے لوگو کیا تم اسی لیے بھیجے گئے ہو یا اسی کا حکم دیے گئے ہو؟ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، یعنی قرآن ہی کی بعض آیتوں کو بعض کے مقابلے میں لا کر اور آپس میں اختلاف کر کے اور پھر اس اختلاف کو مخالفت تک لے جا کر اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کر کے حتیٰ کہ قتل تک نوبت پہنچ جائے، تو اس سے پرہیز کرنا۔ دین بہت سمپل چیز ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں انسان کو صرف مان لینا چاہیے اور ماننے کی نیت ہونی چاہیے۔ بہت حجتیں اور بحثیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ماننا نہیں چاہتے تاکہ کسی طرح اس حکم سے نکل جائیں۔ جس دن انہیں دھکے مار مار کر جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، افسحرن ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھ نہیں رہا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، آپ کے کلام کو جادو کہتے، تو یہی کی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس وقت بھلا کوئی کہے ان کو جادو، جاؤ اب جھلسو اس کے اندر، ہاں تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ وہاں باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ سب سے بڑی مہربانی ہوگی رب کی اپنے متقی بندوں پر۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو، وہ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے جذبات کا خیال کریں گے۔ کیونکہ انسان جب کوئی زندگی میں خوشی پاتا تو فوراً اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ مثلا ایک ماں اگر خود کچھ کھانے لگتی فوراً سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بچے نے کھایا یا نہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کے ان فطری جذبات کا وہاں بھی خیال رکھیں گے۔ اگر اولاد مومن ہوئی تو وہ ماں باپ کے ساتھ مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کی سبب، کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے۔ اگر ان کے درجے بلند ہوئے تو ماں باپ کے درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور اگر ماں باپ کے بلند ہیں تو اولاد کو بلند درجوں پہ لایا جائے گا، بڑے درجے والے کو نیچے نہیں لایا جائے گا۔ ہر شخص اپنی کمائی کے عوض رہن میں ہے، یعنی ہر شخص اپنے آپ کو جب ہی چھڑا سکتا ہے جب کچھ کر کے لے جائے، عمل کر کے لائے۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے، یعنی انسان چاہے گا اور وہ چیز اس کے سامنے ہاتھ میں آ جائے گی، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، یعنی کوئی تکلف نہیں ہوگا اور کوئی کسی سے شرم نہیں آ رہی ہوگی، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ فریلی انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، جس میں نہ یاوا گوئی ہوگی نہ بد کرداری، یعنی شراب پی کے ان کا دماغ بہکے گا نہیں، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے۔ آپ کسی بہترین سے بہترین ریسٹورانٹ میں بھی جائیں تو بعض اوقات آپ کو فوڈ کے لیے کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر آپ بیرے کو بلاتے رہ جاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ کھانے کا سارا مزہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ لیکن وہاں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوگی، جو جس کا خدمت گار ہوگا اسی کی خدمت میں لگا ہوا ہوگا، اور وہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا خدمت گار ہوگا، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی، یعنی کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے ان کو۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے، دنیا کی پچھلی کہانیاں باتیں کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر والوں میں پہلے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں انسان باہر جو بھی بن کے نکل کے دکھائے، لیکن اس کی اصل حقیقت اس کے گھر والوں کو ہی پتا ہوتی ہے۔ تو اصل کامیاب وہ ہے جو گھر والوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے رہتے ہوئے سچی بات کرے، اللہ سے ڈرے اور محتاط زندگی بسر کرے، یعنی جہاں اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں وہاں بھی وہ اپنے اوپر خود چیک رکھے۔ آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے, یعنی انہیں اپنی دعائیں بھی یاد آ جائیں گی, تو ہمیں بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. واقعی وہ بڑا ہی محسن اور رحیم ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نصیحت کرتے جائیے. اپنے رب کے فضل سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون, یعنی ان کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حق بات بتانا نہ چھوڑیے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص شاعر ہے جس کے حق میں ہم گردش ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وقت بدلتا ہے اور یہ سب سلسلہ ختم ہو. ان سے کہو, اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتے ہیں؟ یا در حقیقت یہ انعد میں, دشمنی میں حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے, اس لیے یہ سارے بہانے کر رہے ہیں, اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں. اگر یہ اپنے اس قول میں سچے ہیں تو اسی شان کا ایک کلام بنا لائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے یا یہ خود اپنے خالق ہیں؟ یعنی سوچے تو صحیح, غور تو کریں, خود سے خود کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ بھلا آپ کچھ کہیے کہ خود سے کوئی چیز بن جائے تو بن جائے گی بغیر بنائے؟ تو کیسے انسان خود سے خود بن گیا؟ یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا. یعنی اگر یہ کہتے ہیں اللہ نے نہیں کیا یا کوئی ہے نہیں رب یا معبود یا خالق مالک مدبر پلانر, تو پھر کون؟ کیا تم؟ ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے, اصل رب کو پہچانتے نہیں. کیا تیرے رب کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں یا ان پر انہی کا حکم چلتا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ عالم بالا کی سنگن لیتے ہیں؟ ان میں سے جس نے سنگن لی ہو وہ لائے کوئی کھلی دلیل. کیا اللہ کے لیے تو ہیں بیٹیاں اور تم لوگوں کے لیے ہیں بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, کیا آپ اس کام پر ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ زبردستی پڑی ہوئی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں, کہ انہیں مشکل پڑ گئی ہے کہ بہت کچھ دینا پڑتا ہے آپ کو, اس لیے یہ آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ اس کی بنا پر یہ لکھ رہے ہوں؟ یعنی انہوں نے اپنا کوئی الگ دین بنا رکھا ہے کہ اس کا بھی سورس غیب ہے. کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ ان کا کوئی اور منصوبہ ہے, سازش ہے, کوئی اور پلان ہے؟ اگر یہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پر ان کی چال الٹی ہی پڑے گی. یہ یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا تو انہی کو نقصان دے گا. کیا اللہ کے سوا یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کس کی کرتے ہیں؟ کیونکہ عبادت کی ضرورت تو ہر انسان کے اندر ہے, اور ہر انسان اس کے بغیر اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا ہے. اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے یہ بادل ہیں جو امڈے چلے آ رہے ہیں. یعنی انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ اگر کوئی ٹکڑا گر جائے تو پھر ہم مان جائیں گے. فرمایا مشکل نہیں اللہ کے لیے گرانا, لیکن اس کو دیکھ کے بھی یہ کوئی بہانہ کر لیں گے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے, جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا, اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. یعنی دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے, آپ ہماری نگاہ میں ہیں, آپ جب اٹھیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں, یعنی کسی مجلس سے اٹھیں یا اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور قیام کریں, جسے نماز کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کریں, یعنی تسبیح اور ذکر صرف دن کے لیے نہیں, رات کے وقت بھی. یعنی مغرب عشاء کی نمازیں بھی رات میں آتی ہیں, تلاوت قرآن بھی, اللہ کا ذکر بھی, اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی, یعنی رات کے آخری حصے میں جب ستارے غروب ہو جاتے ہیں اور صبح کی روشنی شروع ہو جاتی ہے, گویا ہر وقت میں اللہ کا ذکر جاری رہے.